الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة والشق القمر وإن يروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا آواءهم كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر موطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ قمر شروع ہوتی ہے اور یہ ان سورتوں میں ہے جنہیں مکی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے مکہ مکرمہ کے عہد مبارک میں جو نازل ہوں. اقتربت الساعۃ وشق القمر، قیامت قریب آ گئی، سر پہ آ پہنچی. کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی ہے. آپ کی بعثت کے بعد جو بہت بڑا حادثہ ہوگا وہ قیامت کا ہوگا. پھر چاند شک ہو گیا. مشرکین مکہ یہود کے علماء سے مشورے لیتے تھے، چونکہ انہیں وہ مذہبی امور میں اپنے سے زیادہ عالم سمجھتے تھے اور ان کی اکثریت مدینہ منورہ میں تھی. تو معجزات کو وہ جادو کہتے. تو انہوں نے، یہودیوں نے مشورہ دیا کہ جادو آسمان پہ اثر نہیں کرتا، تو تم ان سے کوئی آسمان کی بات کرو، ان سے کہو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، تو آسمان پہ یا افلاک میں گردش کرنے والے سیاروں پہ جادو اثر نہیں کرتا. بلکہ جادوگر تو کہتے ہیں کہ جادو سمندر پار بھی اثر نہیں کرتا، کہ یہاں سے بیٹھ کر کوئی سمندر پار کر لے تو یہ نہیں ہوتا. چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو شک کر دیجئے. چاند نکلا ہوا تھا. روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں جلوہ افروز تھے. مشرکین نے مطالبہ کیا، کوہ حرا پہ چاند چمک رہا تھا، روشن چاند تھا، پورا چاند تھا. جس دن چاند پورا ہوتا ہے اس دن سر شام ہی طلوع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند واضح دو ٹکڑوں میں بٹ کر اتنے فاصلے پہ ہٹ گیا کہ کوہ حرا درمیان میں رہ گیا اور دونوں طرف دو ٹکڑے چاند کے نظر آ رہے تھے. وَلِشَقَّ الْقَمَر، کہ بہت بڑا معجزہ کہ چاند بھی شک ہو گیا. لیکن بدبختی اور اعمال کی سزا آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے آسمان پر تو جادو نہیں ہوتا لیکن ایسے لگتا ہے ہماری نگاہوں پہ جادو ہو گیا ہے, تو ہمیں دو ٹکڑے نظر آ رہا ہے. تو باہر سے جو لوگ آئیں گے, چونکہ مکہ مکرمہ میں تو روزانہ لوگ آتے جاتے تھے, مشرکین مشرک ہونے کے باوجود بیت اللہ کو بتخانہ بنا لینے کے باوجود اس کی عظمت کے قائل تھے, پھر تجارتی اغراض سے بھی تو آنا جانا لگا رہا تھا. باہر سے لوگ آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا باہر بھی لوگوں نے یہی دیکھا یا صرف ہمیں نظر آیا. تو جتنے لوگ باہر سے بھی آئے سب نے تصدیق کی کہ بھائی چاند تو دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا, حتیٰ کہ برے صغیر میں غالباً جسے اب ہم سری لنکا کہتے ہیں اسے مالا بار کہتے تھے اس زمانے میں. تو مالا بار کا جو مہاراجہ تھا اس نے بھی دیکھا اور اس نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. پھر جب مسلمان تاجر مالا بار پہنچے اور اسے دعوت اسلام پہنچی تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اپنے اپنے نصیب کی اور کردار کی بات ہے. جو پاس تھے مشرکین عرب وہ اعتراض کرتے رہے اور کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں مالا بار. تو آج تو سائنس نے جو تصویریں جاری کی ہیں چاند کی ان میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ یہ پھٹ کے پھر جڑا ہے, چونکہ چاند بجائے خود کوئی روشن نہیں ہے. جس طرح کرہ زمین ہے مٹی پتھروں سے بنا ہوا, اسی طرح چاند بھی یہ کرہ ہے. یہ رات کو جب زمین سے سورج اوجھل ہو جاتا ہے تو چاند پر اس کی سیدھی کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں, تو اس سورج کی چمک سے یہ چمکتا ہے, سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. چاند میں خود تھی نفس ہی روشنی نہیں ہے. تو جو تصویریں اب ناسا وغیرہ نے جاری کی ہیں ان میں بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے, پورے نصف چاند میں گردا گرد ایک خط بنا ہوا ہے, جیسے پھٹ کر چیز جڑتی ہے تو وہ گرا رہ جاتی ہے. من یرو آیات یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. یہ جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں کوئی دلیل ان کے پاس آتی ہے تو اعراض کرتے ہیں, مانتے نہیں, منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سحر مستمر, یہ تو بڑا کوئی ہمیشہ سے جانے والا جادو ہے, ایسے ہوتے رہتے ہیں لوگ جادوگر ہر حال میں رہتے ہیں, اب یہ بھی کوئی بڑا مستقل جادو ہے. وکذبوا اور انکار کر دیتے ہیں, واتبعوا اهواءهم دین کا انکار کیوں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مبلغ ہو کائنات بسیط میں سب سے حسین تر ہستی, سب سے خوبصورت ترین وجود محمد رسول, سب سے خوبصورت ترین آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے خوبصورت ترین کلام محمد رسول اللہ, سب سے خوبصورت ترین انداز بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بھائی لوگ تو معمولی معمولی آوازوں پر عام چہروں پر فدا ہو جاتے ہیں, یہ اتنی ہستی کی بات ہے اور پھر بات اللہ کی ہے, کر حضور رہے ہیں خزب یہ انکار کر دیتے ہیں. فرمایا اتبعوا اهواءهم, یہ خواہشات کی پیروی کے لیے انکار کرتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے ہر گناہ کا محرک انسان کی نفس کی خواہشات ہیں. ہر بندہ کفر کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو کسی خواہش کی پیروی میں کرتا ہے, اطاعت سے نکل جاتا ہے, اپنی خواہش نفس کی پیروی. فرمایا یہ ایسا نہیں کہ انہیں دلیل سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتے، خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، اس لیے انکار کر رہے ہیں. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ان کا انکار کوئی عذابِ الٰہی کو ٹال نہیں دے گا کہ یہ آج انکار کر رہے ہیں تو نہ ماننے سے عذاب ٹل جائے گا. نہیں، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. نہ ان کے انکار سے ان کی موت ٹلے گی، نہ ان کے انکار سے موت کے بعد کی جواب طلبی ٹلے گی، نہ ان کے انکار سے عذاب ٹلے گا. ہر کام، ہر چیز نے اپنے مقرر وقت پہ ہونا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یہ کوئی نئی بات نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. یہ خبریں ان سے پہلے نسل در نسل، پہلے انبیاء کی بعثت، پہلی امتوں کا انکار، ان کی ہلاکت، یہ تاریخ کا حصہ ہے جو ان تک بھی پہنچی ہے. اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اور اپنے پہلوں سے یہ باتیں سنی ہیں، اور ان سب باتوں میں کہ انبیاء مبعوث ہوئے، جنہوں نے مانا کس طرح کامیاب رہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کس طرح تباہ ہوئے، ان میں عبرت کا بڑا سامان ہے. یعنی اگر یہ خواہشات کی پیروی نہ کرتے تو ان کی ہدایت کے لیے تو وہ پہلی جو تاریخ آ رہی ہے وہ بھی کافی تھی. حکمت بالغا فما تغن النذر، بہت بڑی دانش مندی تھی، اگر یہ اس سے سیکھ لیتے، عبرت حاصل کرتے تو یہ بہت بڑی دانش مندی کی بات تھی. اللہ کریم کے نزدیک عقل مند کون ہے، اولی الالباب کون ہے، دانش مند کون ہے؟ وہ جو حالات دنیا، تاریخ، دین، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کے ارشادات کے مطابق زندگی کو ڈھال لیتا ہے اور اس دنیا میں، اس خاک پر بیٹھ کر جنت میں اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، وہ بڑا دانا ہے. جہاں بیٹھ کر گھر جنت میں بنا رہا ہے. لیکن لوگ، ہمارا حوصلہ کم ہے. اکثریت کا عالم یہ ہے، عمراء بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں، عام آدمی بھی محنت کر کے زندگی بھر کی کمائی جمع کر کے مکان بناتا ہے، بڑا سنوارتا ہے. بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، بہویں آ جاتی ہیں، پر پتہ ہے پھر کہتے ہیں بابا جی آپ کمرے میں نہ جائیں، آپ کمرہ گندا کر دیتے ہیں. گاؤں میں بہویں کہتی ہیں بابا مسجد میں چلا جا، سارا دن پکھا چلاتا ہے، اتنا بل آ جاتا ہے، مسجد میں جا کے سو جا پکھا چلا کے. وہی گھر جو بڑی محنت سے بناتے ہیں نا، ان میں ان کو کمروں میں کوئی نہیں گھسنے دیتا. وہی مکان ہوتے ہیں، وہی کمرے ہوتے ہیں. آنے والے جن کو بولنا سکھاتے ہیں بچوں کو، وہ بڑے ہو کر کہتے ہیں چپ رہے بابا، تجھے تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. فرمایا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ دنیا کی تکمیل کے لیے آخرت کو چھوڑ دو؟ عقل مند وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر جنت میں اپنا گھر بناتا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، دانش مندی تو یہ تھی کہ اس پہلوں کے تذکرے سے عبرت حاصل کرتے، لیکن انہیں کوئی نصیحت بھی کام نہیں دیتی. نہ انہوں نے تاریخ سے عبرت حاصل کی، پھر جب حضور تشریف لے آئے تو پھر اس سے بڑی اور دلیل کیا تھی. پھر بھی یہ معروم رہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جو آپ کی بات نہ سنے آپ اس کی پرواہ نہ کی. یوم ید و دا الى شئن نکرن خشان ابصارهم یخرجون من الاجداس کانہم جراد منتشر. یہ آج آپ کے بلانے پہ نہیں آ رہے تو آپ بھی ان سے رخ انور پھیر لیجئے، ان کی فتولی عنہم، ان کی پرواہ چھوڑ دیجئے، ان سے رخ انور پھیر لیجئے، ان کی پرواہ ہی نہ کیجئے. اللہ، کفار و مشرکین نے تو نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا ان سے منہ پھیر لیجئے. حسرت مجھے اپنے آپ پر، اپنے مسلمان بھائیوں پہ ہوتی ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کرتے ہیں، نعت کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمارا طریقہ کار بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ڈھول باجے کی تھاپ پر نعت پڑی جا رہی ہے. مضامیر کو حضور نے حرام قرار دیا، ہم حرام کو ساتھ ملا کر نعت، پھر نعت کیا، اس میں حضور کی تعریف نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے آخرت کی طلب نہیں ہے، ہدایت کی طلب نہیں ہے، استقامت کی خواہش نہیں ہے، دنیا کی چیزیں، یہ مل جائے وہ، بھر تو جھولی میری یا محمد، میں نہ جاؤں گا یہاں سے خالی ہوئی، وہی دنیا کی چیزیں، خواہشات کی پیروی. اس حال میں اللہ کا حکم یہ فتولی عنہم، ان جاہلوں کی طرف سے رخ انور پھیر لیجئے، انہیں بکنے دیجئے. تو میرے خیال میں کفار کا ہی فکر کرنے کی بجائے ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور اس پہ کیا حضور متوجہ ہوتے ہیں یا رخ انور پھیر لیتے ہیں. آج آپ کے بلانے سے نہیں آ رہے، لیکن ایک دن انہیں بلانے والا بلائے گا، اور بلائے گا بڑی سخت چیز کی طرف، بڑی خوفناک چیز کی طرف، میدان حشر کی طرف، جہاں جہنم بھی ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، اور محاسبہ ہوگا، بہت سخت دن ہوگا. دیکھنا، آنکھیں نیچی کیے ہوئے یہ بکھری ہوئی ہڈیاں قبروں سے نکل پڑیں گی اور انسان بن کر بھاگیں گی اس طرف. اس دن کوئی نہیں انکار کرے گا، نہیں جی ہم نہیں سن، نہ سنے نا، آج نہیں سنتے تو آپ بھی ان کی پرواہ نہ کیجیے. ایک دن انہیں بلایا جائے گا تو یہ قبروں میں سے بکھری ہوئی ہڈیاں نکل کر انسان بن کر آنکھیں جھکائے ہوئے لرزتے کانپتے اس مشکل وقت کی طرف، اس مشکل کام کی طرف آ جائیں گے. موتین الدو، اس دن تو بلانے والے کی اتنی اطاعت کریں گے کہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، کوئی نہیں کہے گا میں نہیں آتا ہوں، میں قبر میں ہی ٹھیک ہوں، اٹھ کر بھاگیں گے بات مانتے ہوئے. یقول الکافرون ھذا یوم نصر، یہ آج جو انکار کرتے ہیں آپ کے بتانے سے، مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، قیامت نہیں، اس دن یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی قیامت تو قائم ہو گئی، مشکل وقت تو آ گئی، وہ کام تو ہو گیا، وہ بات تو ہو گئی. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے حبیب. کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اس سے پہلے انکار کیا تھا. 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، اور 950 سال قوم انکار کرتی رہی، جھگڑا کرتی رہی، مار مار کر انہیں بے ہوش کر کے پھینک دیتے تھے، ایزا دیتے تھے، تانے کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے. جس دن عذاب الہی آیا اور غرق ہوئی قوم، تو اتنے لوگ تھے ماننے والے جو ایک کشتی میں سوار ہو گئے، مرد و زن ملا کر 80-82 کے قریب روایات میں ملتا ہے کہ لوگ تھے. 950 سال کی محنت. کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا. فکذبوا عبدنا، ہمارے محبوب کی بات نہ مانی. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہتے تھے یہ پاگل ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، مردہ زندہ ہو جائیں گے، باتیں کریں گے، ان سے حساب کتاب ہوگا، پھر انہیں عذاب سوال، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی نہ کسی نے دیکھی نہ سنی، وزد و جر، اور انہیں دھمکیاں دیتے تھے، ایزا دیتے تھے، سنسار کر دیں گے، جلا دیں گے، مار دیں گے، بھگا دیں گے. فدعا ربہ، بالآخر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، انی مغلوب، اے اللہ میں ان سے ہار چکا ہوں. 950 سال بیت گئے، اب میری ہمت جواب دے گی، یہ فنتصر، اب تو میری مدد فرما، ان کا محاسبہ تو کر، میرے بس سے یہ نکل گئے. فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان سے، بلندیوں سے، بادلوں کے دروازے کو ایسے می برسایا جیسے دروازے کھول دیے ہوں. فتحنا ابواب السماء، جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے، اس طرح می برسا کہ جیسے دروازے کھول دیے ہوں، اوپر سے سیلاب آ رہا ہو. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے بھی ہم نے چشمے نکال دی، آسمان نے بھی سارا پانی برسا دیا، زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا، تاکہ دوسری جگہ آتا ہے وَفَارَ تَنُّور، تنوروں سے بھی پانی ابلنے لگا، یعنی جہاں ہمیشہ آگ جلتی تھی، روٹیاں پکتی تھیں، چولہے چوکے تھے، وہاں سے بھی چشمے نکل پڑے، یعنی جہاں سے امکان نہیں تھا وہاں سے بھی پانی، ساری زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا، آسمان کے گویا بادلوں کے دروازے ہی کھل گئے. فل تکل ما علی امر قد قدر، اور جو فیصلہ ہو چکا تھا زمین و آسمان کے پانی نے ایک جگہ مل کر اس پر عمل درآمد کر دیا. اتنا طوفان آیا، اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ طوفان نوح علیہ السلام جو تھا، یہ روئے زمین پر آیا یا تھوڑے سے حصے پر آیا. اس میں جو قرآن کریم کی بات ہے اور جو یقینی اور حق ہے اور سچی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تک انسانی آبادیاں تھیں وہاں تک ہر چیز غرق ہو. پھر انسان کا کردار کائنات کو متاثر کرتا ہے، جانور، جنگلوں کے جانور، پرندے، حیوانات، ان کا کیا قصور تھا، لیکن وہ سارا انسان کا مال ہے. وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جو کچھ ہے تمہاری خاطر ہے. تو جب گھر کا مالک گھر سمیت غرق ہوتا ہے تو گھر کی چیزیں بھی غرق ہو جاتی ہیں. انسان کے گناہ اس بے زبان مخلوق کو بھی ایزا میں مبتلا کر دیتے ہیں، قید سالیاں آ جاتی ہیں، بھوک پڑ جاتی ہے، جانور بھی مرنے لگ جاتے ہیں، پرندے مرنے لگ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ سارا انسانی کردار کا اثر ہوتا ہے. وَحَمَلْنَا عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، اتنا طوفان تھا کہ کوئی بڑے سے بڑے پہاڑ غرق ہو گئے، ایک ایک لہر پہاڑوں سے بڑی اٹھتی تھی، بڑے بڑے جہاز بھی ہوتے تو تباہ ہو جاتے، لیکن ایک کشتی تھی، چند تختے جو میخوں سے جوڑ دیے گئے تھے، ہم نے اس پر اللہ کے نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو سلامت رکھا. حمل نہ ہو اللہ ذات الواہم و دسر، چند تختے تھے جو میخوں سے جوڑ دیے گئے تھے، اسے ہم نے غرق نہیں ہونے دیا. تجری بعیوننا، ہماری زیر نگرانی اس پانی پہ تیر رہی تھی، ہماری توجہ، ہماری نگاہ داشت، ہماری حفاظت میں، اس کا طوفان نے کچھ نہیں بگاڑا. جزان لمن کان کفر، جنہوں نے کفر کیا ان کو اس کا بدلہ مل گیا، انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَاتًا فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے ان کو ایک عبرت کا سامان بنا دیا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. ایک بہت عظیم قوم, روئے زمین کی آبادی, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے علوم دنیا کے ماہرین, سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ایک خاص قسم کا پتھر تھا اور ایک خاص قسم کا معلول بناتی. وہ اس پتھر پہ جب ڈالا جاتا تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا. پھر اس سے مختلف شکلیں بناتے, جو بھی چاہتے, جس طرح کی بھی چاہتے. تو اس میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اسے دن کو باہر رکھ دیتے, دھوپ میں وہ سورج کی کرنیں جذب کرتا رہتا, اور جب سورج غروب ہو جاتا تو وہ روشنی دینے لگ جاتا. یہ جو آج ہم نے سیلولر سسٹم بنایا ہے نا, تو اس میں تو ہم نے کوئی خاص قسم کی پلیٹیں بنائی, اور وہ بھی تو وہ تو ایک عام پتھر ہوتا تھا, اسے لے کر اس خاص محلول میں حل کرتے, وہ آٹے کی طرح نرم, پھر اس کے کچھ شکلیں بناتے, وہ جم کر پکی ہو جاتی ہیں. تو گلیوں میں, گھروں میں, بازاروں میں, سڑکوں پر وہ پتھر رکھ دیتے, سورج اور غروب ہونے کے بعد وہ روشنی دینا شروع ہو, ہر طرف جیسے چاند نکلا ہوتا ہے اس طرح روشنی ہوتی تھی. ان کی سائنسی ترقی بھی اس عالم میں تھی, لیکن ہم نے ان کا یہ حال کیا کہ پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئے. اگر کوئی نصیحت حاصل کرے, حل میں مدکر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے, فکیف کان عذابی و نذر, اور یہ سمجھ لے کہ ہمارا عذاب جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے, اور جن باتوں سے اللہ اور اللہ کے حبیب اور اللہ کی کتاب ڈراتی ہے وہ کس قدر سچی ہیں اور کس طرح پیش آتی ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. سبحان اللہ, فرمایا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. حل میں مدکر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. سب سے اعلیٰ, سب سے ارفع, ادب میں بھی, لغت میں بھی, صرف و نحو میں بھی, علم کلام میں بھی, ہر شعبہ کلام میں سب سے اعلی کتاب قرآن. جتنی اعلی کتاب ہوتی ہے اتنا اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اہل علم کے لیے ہوتی ہے, بڑے بڑے فاضل لوگوں کے لیے ہوتی ہے, ان کے پاس جا کر سمجھنے. فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ایک بچہ بھی حرف حرف کر کے پانچ چھ سال کا بچہ اب سارا قرآن حفظ کر لیتا, سمجھنا بھی آسان کر دیا. ہر بندے کو سمجھ آتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, جو خلوص دل سے نصیحت حاصل کرنا چاہے, جو محض دکھاوے کے لیے پڑھے یا خواہشات کی تکمیل کے. یہ بھی عجیب بات ہے, قرآن کریم کا سارا زور یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی چھوڑ دو, اللہ کی اطاعت. ہم وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے قرآن کو ذریعہ بنا لیتے ہیں, وہ وظیفہ پڑھو یہ خواہش پوری ہو جائے گی, وہ وظیفہ پڑھو یہ خواہش پوری ہو جائے گی. بے تفاوت راز کو جاس تابق کو جا. فرمایا ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. قرآن کو بہت آسان کر دیا, لیکن ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں, ان کے لیے وہ سینہ کھول کے رکھ دیتا. کذبت عاد فکیف کان عذابی, و اسی طرح قوم عاد نے بھی انکار کیا تھا, دیکھ لو پھر کس طرح کا عذاب آیا. اور ہماری وہ باتیں جو انہیں عذاب سے ڈراتی تھیں, اور نبی کے وہ ارشادات جو انہیں اللہ کی گرفت سے ڈراتے تھے, کس طرح سچے ثابت ہوئے. ان ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی یوم نحس مستمر, ہم نے ان پر ہوا کو مسلط کر دیا, ریحاً صرصرا, تیز آندیاں, شان شان کرتی ہوئی ہوائیں. وہ دن ان کے لیے بڑا منحوس ثابت ہوا. فی یوم نحس مستمر، ایک دائمی نحوست بھرے دن میں، دنوں میں راتوں میں کسی میں نحوست نہیں ہے. انسانی کردار اس قوم یا اس فرد یا اس معاشرے کے لیے اس دن کو منحوس کر دیتا، ورنہ کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ سب رواجات ہیں، فلاں دن شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں دن سفر نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن یوں کرنا چاہیے، یہ سب رواجات ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سارے دن اللہ کے ہیں، سب ایک جیسے. ہاں، انسانی کردار کچھ دنوں کو مبارک بنا دیتے اور کچھ کو منحوس کر دیتے. وہ اس صاحب کردار کے لیے، قوموں کا کردار ہو یا معاشرے کا کردار یا فرد کا، اس کے لیے، اس معاشرے، اس قوم، اس فرد کے لیے منحوس ہو جاتے ہیں. تنزی الناس کانہ اعجاز نخل منقعر، بڑے بڑے قداور جوان تھے، ہوا نے اس طرح پٹک پٹک کا مارے کہ ایسے لگتا تھا گویا میدان کٹی ہوئی کھجوروں کے تنوں سے بھرے پڑے ہیں، اس طرح لاشیں پڑی تھیں. بڑے بڑے طاقتور، وہ بھی دنیاوی علوم میں بڑے ماہر تھے، اور ان کی کاریگری آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکان جو چٹانیں کاٹ کر انہوں نے بقایا اس کی گواہی دے رہے ہیں. طاقتور بڑے تھے، ستر ستر نوے نوے فٹ قد کا ایک ایک جوان تھا. اب بھی ان کے جو ڈھانچے ملے ہیں وہ اسی قد کے ہیں. لیکن فرمایا ہوا نے پٹک پٹک کر ایسے مارے کہ میدان اٹ گئے، اور پتہ چلتا جیسے کسی نے کھجوریں کاٹ کر بڑے بڑے تنے ڈال دیے ہوں، میدان اس طرح بھرے پڑے تھے. پانی بھی، وجالنا من الماء کل شئین ہی، پانی بھی زندگی کا بنیادی سبب ہے. قوم نوح علیہ السلام کے لیے تباہی اور موت کا سبب بن گیا. حواس زندگی کی پانی سے بھی زیادہ بنیادی ضرورت ہے. فرمایا ان کے لیے آپ کے لیے، عاد اور سمود کے لیے، جو وہ ہوا جو زندگی کا سبب تھی وہ موت کا سبب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دیکھو قرآن نے، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. بہت سہل ہے قرآن، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. عالم کو اپنی حیثیت کے مطابق، عام آدمی کو اپنی استعداد، ہر بندہ اپنی حیثیت اپنی استعداد کے مطابق اس سے بات سمجھ سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن کو کھولے. اگر خواہشات کی دمیاد کا مار ہو گئی، قرآن، سارے قرآن کا ماہ اصل یہ ہے کہ اپنی خواہشات چھوڑ کر اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت. ہم قرآن سے وظیفے تلاش کرتے ہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے. فرمایا ایسے لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی. انہیں سمجھ آتی ہے جو قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل. ان کے لیے قرآن کو ہم نے بہت آسان کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے. جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔